پاکستان نے مبینہ بھارتی ریاستی دہشت گردی پر مبنی ڈوزیئر پر بھارتی وزارت خارجہ کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ کی طرح دیدہ دلیری سے دوبارہ من گھڑت موقف اپنایا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اندھی تردید اور پرانے الزامات دہرانے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے ہفتے کو الزام عائد کیا تھا کہ بھارت افغانستان میں دہشت گردوں کے 66 ٹریننگ کیمپوں میں انہیں تربیت دے رہا ہے تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ بھارت دہشت گردوں کو فنڈنگ، تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت پر دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت من گھڑت ہیں اور اس طرح کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افغانستان نے بھی اپنی سرزمین دہشت گردی کی تربیت اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے اسلام آباد کے دعووں کی تردید کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان خود دہشت گردی سے متاثر ہے اور وہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی پر گامزن ہے۔ ترجمان کے مطابق افغانستان اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے رواں ہفتے دورہ کابل کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفادات اور دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی مسلسل کوششوں کے باوجود جنگ جاری ہے اور پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نئی خارجہ پالیسی کی متقاضی ہے۔ دوحا میں ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران حکومت اور طالبان مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا ہے اور قطر کی حکومت دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے پیغامات پہنچا رہی ہے۔ حنیف اتمار نے پارلیمان کو بتایا کہ آئندہ ہونے والی جینیوا کانفرنس اگرچہ اہم ہے، تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ بین الاقوامی برادری آئندہ 4 برس کے لیے افغانستان کی مالی امداد کی منظوری دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے منظور کی گئی مالی امداد آئندہ 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ حنیف اتمار کا کہنا تھا کہ امداد دینے والے ممالک نے آئندہ 4 برس کے لیے امداد کی منظوری کی خاطر افغان حکومت اور طالبان کو 10 شرائط پیش کی تھیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان رواں ہفتے افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کچھ دن قبل پاکستان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ افغان حکومت اور بھارت دونوں پاکستانی الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات کے بعد ماہرین کی اب تمام تر نظریں نومنتخب صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 23 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وفاق میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان کے الیکشن نتائج مسترد کر دیے ہیں۔ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطوں میں واقع 15 ملکوں نے ایک نیا علاقائی اقتصادی معاہدہ کیا ہے، جسے چین کی حمایت میں بننے والا سب سے بڑا تجارتی بلاک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ معاہدے پر اتفاق جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ویتنام میں اتوار کو ہونے والے اجلاس کے دوران ہوا۔ دنیا میں ہونے والی ایک تہائی تجارتی سرگرمیاں معاہدے میں شامل رکن ممالک کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس معاہدے کا نام ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ یعنی علاقائی جامع معاشی شراکت داری رکھا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکی انتخابات کے بارے میں اس خبر کے ساتھ. امریکہ میں رواں ماہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نارتھ کیرولائنا میں مزید 15 الیکٹورل ووٹ مل گئے ہیں اور اب ان کے کل الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 232 ہو گئی ہے. لیکن صدر ٹرمپ کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدر بننے کے لیے درکار الیکٹورل کالج کے 270 ووٹوں کا ہدف پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں. تفصیلی خبر تھوڑی دیر کے بعد پیش کریں گے. اور آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں جہاں گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشنز ہوئے ہیں اور 23 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وفاق میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیلات کچھ دیر میں اسلام آباد سے نظر الاسلام پیش کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان رواں ہفتے افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب کچھ دن پہلے پاکستان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے. افغان حکومت اور بھارت دونوں پاکستانی الزامات کو مسترد کر چکے ہیں. دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات کے بعد ماہرین کی اب تمام تر نظریں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی پر مرتکز ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش.
کابل میں مقیم سینئر افغان صحافی اور تجزیہ نگار صفت صافی کا کہنا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ان کے مطابق 8 سال بطور نائب صدر انہوں نے افغانستان کا متعدد مرتبہ دورہ کیا اور اس لحاظ سے وہ نہ صرف افغانستان کے مسائل سے آگاہ ہیں بلکہ افغانستان میں تمام دھڑوں سے بھی واقف ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صفت صافی نے بتایا کہ انتخابات سے قبل دونوں لیڈر افغانستان سے انخلا کی حکمت عملی پر متفق تھے. انہوں نے واضح کیا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ جو باہمی معاہدے دونوں ممالک کے درمیان ہوئے ہیں امریکہ اس کی پاسداری کرے گا، کیونکہ سیکیورٹی سے متعلق ان معاہدوں کا نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے، جس کے ذریعے خطے میں امن کا فروغ ممکن ہو سکے گا.
افغانستان میں بیرونی افواج کی موجودگی کے حوالے سے تو یہ اتفاق رائے ہے کہ ہم تو لانگ ٹرم کے لیے فارن فورسز بیٹل مشین کے لیے افغانستان میں نہیں چاہتے، لیکن محدود پیمانے پر افغانستان کے سیکیورٹی اداروں کے کمک کرنے اور تعمیری نو کے حوالے سے ایک محدود پیمانے پر فارن فورسز کا ضرورت ہے. لیکن اس وقت تو پورے افغانستان میں تو جنگ اور حالات جو خراب ہو گئی ہے، اس لیے افغانستان اور افغانیوں کے لیے قیام امن سب سے اہم ہے.
افغان تجزیہ نگار نے مزید واضح کیا، تاہم متوقع رکھتے ہیں کہ صدر بائیڈن تمام اداروں کی سفارش کردہ فیصلوں کی روشنی میں تمام اقدامات اٹھائیں گے. رواں سال قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں کمی کی امید کی جا رہی تھی، تاہم امن کی کوششوں کے باوجود حالات سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں. تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی کے مطابق اب تمام نگاہیں صدر جو بائیڈن کی پالیسی پر مرکوز ہیں کہ آیا وہ سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے فوری طور پر افغانستان سے تمام افواج نکالتے ہیں یا وہ اس سلسلے میں کوئی نئی حکمت عملی سامنے لاتے ہیں.
بائیڈن بھی افواج کے نکالنے کے حق میں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالت میں افغانستان سے نکلنی چاہیے. ایک تو یہاں پر امن امان ہو، تھوڑا سا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، اور دوسرے کہ القاعدہ اور جو دوسری جہادی گروپس ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو امریکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تحفظات ہے وہ دور ہو.
دوسری جانب افغان طالبان نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں امریکہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو برقرار رکھے گا. سمیع یوسفزئی کے مطابق اگر طالبان اور افغان حکومت کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر افغانستان کے اندر شورش مزید دوام پکڑتی ہے تو نئی امریکی انتظامیہ کے لیے افغانستان سے فوری انخلا تاخیر کا سبب بنے گی. نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے مبینہ بھارتی ریاستی دہشت گردی پر مبنی ڈوزیئر پر بھارت کی وزارت خارجہ کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ کی طرح دیدہ دلیری سے دوبارہ من گھڑت موقف اپنا رہا ہے۔ اندھی تردید اور پرانے الزامات دہرانے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی محاذ اور اندرونی طور پر چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ بھارت اور افغانستان نے پاکستان کی طرف سے عائد الزامات کو مسترد کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
پاکستان فوج اور دفتر خارجہ کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے مبینہ الزامات کے حوالے سے بھارتی دفتر خارجہ کی تردید کے بعد پاکستان نے بھارتی دفتر خارجہ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان سختی سے بھارتی وزارت خارجہ اور پاکستان کی جانب سے مہیا کردہ شواہد کی تردید کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے پیش کردہ ڈوزیئر بھارت کی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی منصوبہ بندی، معاونت، اکسانے، مالی امداد اور تخریب کاری کو تکمیل تک پہنچانے کی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ 2001 سے اب تک پاکستان نے اپنی سرزمین پر 19,000 دہشت گرد حملوں کا سامنا کیا۔ ان دہشت گرد حملوں میں 83,000 اموات ہوئی جبکہ اقتصادی نقصانات 126 ارب امریکی ڈالر کے قریب ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کی طرف سے عائد کردہ الزامات کو بھارت نے مسترد کر دیا ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ٹائڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس حوالے سے ثبوت پیش کیے لیکن اب اس کے رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
دشمن کے نیٹ ورک کا اندازہ ہو جائے، اس کے لوگ بھی کچھ پکڑے جائیں تو پھر آپ یقین رکھیں کہ پھر آپ تیار ہیں ان کا مقابلہ کے لیے بھی اور ان کے مزید لوگوں کو پکڑنے کے۔
پاکستان کے الزامات کے جواب میں افغانستان نے اپنی سرزمین، دہشت گردی کی تربیت اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے اسلام آباد کے دعووں کی تردید کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا کہ افغانستان خود دہشت گردی سے متاثر ہے اور وہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی پر گامزن ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔
بلوچستان میں جس طرح اس نے مختلف گروہوں کو اور افغانستان میں مختلف گروہوں کو اکٹھا کیا ہے، وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ کر سکتا ہے۔
لائن آف کنٹرول پر حالیہ دنوں میں شدید تناؤ دیکھنے میں آیا ہے اور دونوں اطراف سے شدید گولہ باری کی گئی جس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر راولپنڈی اسلام آباد میں تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے جبکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے باعث حکومت بھی مشکلات میں ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو مزید تفصیل بتا دیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت پر دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت من گھڑت ہیں اور اس طرح کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کو کہیں گے کہ وہ سرحد کے آر پار دہشت گردوں کی حمایت بند کرے۔ بھارت پر الزام تراشی سے وہ اپنے بے بنیاد بیانیوں کو تقویت نہیں بخش سکتا۔ بھارتی ترجمان نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کشمیر میں دہشت گردوں کی در اندازی بڑھ گئی ہے اور انہیں اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد دہشت گردوں کی کاروائیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف اس سلسلے میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پر اس طرح کے الزامات عائد کرتا آیا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو گلگت بلتستان لیے چلتے ہیں، جہاں اسمبلی کی 23 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وفاق میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ابتدائی نتائج کے مطابق بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزراء اعلی حافظ الرحمان اور مہدی شاہ بخاری بھی شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدواروں نے میدان مار کر 7 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں نے 2 نشستوں پر فتح حاصل کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک موصول ہونے والے غیر سرکاری نتائج کئی اعتبار سے مختلف ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی عبد الرحمان بخاری نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گزشتہ 3 ہفتوں سے گلگت بلتستان میں عملی طور پر اپنی پارٹی کی مہم چلا رہے تھے۔ انہوں نے علاقے کے تمام گاؤں دیہات تک کے دورے کیے، جس کے بعد لوگوں کی توقع تھی کہ پیپلز پارٹی بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے مریم نواز اور ان کے پارٹی کے سینئر نمائندوں نے گلگت بلتستان میں کامیاب جلسوں کا انعقاد کیا۔ عبد الرحمن بخاری کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محض ترقیاتی کام بھی کسی سیاسی پارٹی کے لیے فتح کا ضامن نہیں بن سکتے۔
ترقیاتی کام کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے تھے۔ اگر لوگ ثابت ہوا یہ تجربہ کہ جی احکام کی بنیاد پر یہاں ووٹ نہیں ملتا ہے، بلکہ ووٹ اگر ملتا ہے تو وہ یہی ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے اور یہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔
دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان میں انتخابات کو دھانی ضلع قرار دیتے ہوئے نتائج کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباس نے الزام عائد کیا کہ انتخابات میں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے بھی الیکشن کے نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے مطابق اپوزیشن کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا ہوتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی برتری بہت زیادہ ہوتی۔
اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہونی تھی تو پھر ہم 14-15 سیٹیں لے لیتے۔ انڈیپینڈنٹ امیدوار پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شکست بھی ہوئی۔ اپوزیشن کا خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کا ایک اسٹیبلشڈ ایک طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جس میں وہ جیتے۔
شبی فراز کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے روشن مستقبل کو ووٹ دیا ہے اور اپوزیشن کے بیانیے کو پوری طرح مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیض الفراق کا کہنا ہے کہ ابھی تک تمام نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں، جبکہ حتمی نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کیونکہ ابھی پوسٹل ووٹوں کی گنتی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن رکاوٹوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود بڑی تعداد میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے کے بعد احتجاجی کارکنوں نے دھرنا دے دیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جبکہ پیرس سے پاکستانی سفیر کو بھی واپس بلوایا جائے۔ تحریک لبیک کی ریلی کی وجہ سے جڑواں شہروں میں اتوار کے صبح سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی، جو زیادہ تر علاقوں میں تاحال معطل ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ماضی کو دیکھتے ہوئے غلط اندازہ لگایا اور صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا۔ تحریک لبیک کے اس احتجاج کی صورتحال اور اس کے بعد شہروں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان، تھوڑی دیر میں اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح 3.5 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی 7.21% پر پہنچ گئی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے 29,000 ٹیسٹ میں سے مزید 2,000 سے زائد افراد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اس دوران مزید 19 افراد وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ سب سے زیادہ کیسز صوبہ سندھ میں سامنے آئے، جہاں مجموعی کیسز کی تعداد 1,55,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سمیت کئی وزراء اور اراکین اسمبلی بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فی الوقت تعلیمی ادارے بند کرنے پر اتفاق رائے نہیں ہوا اور اس پر فیصلہ 23 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا، جبکہ کرونا کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قومی سطح پر قائم نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلی سطح کا اجلاس جاری ہے، جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کرونا کی موجودہ صورتحال پر اجلاس کے شرکا کو آگاہ کر رہی ہے۔ اس اجلاس میں وبا پر قابو پانے کے لیے کئی اہم فیصلوں کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی مسلسل کوششوں کے باوجود جنگ جاری ہے اور پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نئی خارجہ پالیسی کی متقاضی ہے۔ دوحا میں ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا اور قطر کی حکومت دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے پیغامات پہنچا رہی ہے۔ حنیف اتمار نے پارلیمان کو یہ بھی بتایا کہ آئندہ ہونے والی جنیوا کانفرنس اگرچہ اہم ہے، تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ بین الاقوامی برادری آئندہ 4 برس کے لیے افغانستان کی مالی امداد کی منظوری دے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے منظور کی گئی مالی امداد آئندہ 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ حنیف اتمار نے کہا کہ امداد دینے والے ممالک نے آئندہ 4 برس کے لیے امداد کی منظوری کی خاطر افغان حکومت اور طالبان کو 10 شرائط پیش کی تھیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن صرف فیک نیوز میڈیا کی نظر میں جیتے ہیں۔ اتوار کو اپنی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، ابھی ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں امریکی انتخابات کے بارے میں۔
امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن 270 سے زائد الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا اصرار ہے کہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور صدر کی انتخابی مہم نے انتخابات کے نتائج کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے صدارتی انتخابات میں صدر کی جانب سے عائد کیے گئے دھاندلی کے الزامات کے حق میں احتجاج کیا ہے۔ ہفتے کو صدر کی حامی لگ بھگ ایک درجن تنظیموں اور گروپس نے دارالحکومت میں احتجاج کی کال دی تھی، جس میں شرکت کے لیے صدر کے حامی ملک کے مختلف علاقوں سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے تھے۔ مظاہرین کی صحیح تعداد واضح نہیں ہو سکی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی پولیس اور انتظامیہ نے بھی مظاہرین کی تعداد سے متعلق کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ ہفتے کو واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج سے لگ بھگ 2 گھنٹے قبل صدر ٹرمپ اپنے قافلے کے ہمراہ دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ پینسلوینیا ایونیو سے گزرے اور وہاں موجود مظاہرین کو دیکھ کر مسکرائے اور انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ بعد ازاں صدر کا قافلہ واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں ان کے ذاتی گولف کلب روانہ ہو گیا، جہاں انہوں نے اطلاعات کے مطابق گولف کھیلی۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے مطابق گولف کلب سے وائٹ ہاؤس واپسی پر صدر ٹرمپ ایک بار پھر اپنے حامیوں کے درمیان سے گزرے، جنہوں نے صدر کو دیکھ کر ان کے حق میں نعرے بازی کی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد صرف ایک ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج آنا ابھی باقی ہیں، جس کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 16 ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق جارجیا میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو اپنے ریپبلکن حریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ اطلاعات کے مطابق اگر جو بائیڈن جارجیا میں فاتح قرار پائے جاتے ہیں تو یہ 1992 کے بعد پہلی بار ہوگا کہ اس ریاست میں ڈیموکریٹک امیدوار کو فتح حاصل ہوگی۔ جو بائیڈن پہلے ہی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 290 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کی راہ ہموار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاست نارتھ کیرولائنا میں ڈالے گئے کل ووٹوں میں سے 98% ووٹوں کی گنتی مکمل کی جا چکی ہے، اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو 73,000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ نارتھ کیرولائنا میں فتح کے بعد صدر کو مزید 15 الیکٹورل ووٹ مل گئے ہیں، اور اب ان کے کل الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 232 ہو گئی ہے۔ جبکہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 290 ہے۔ نارتھ کیرولائنا کے غیر حتمی نتائج کے اعلان کے بعد اب تک امریکہ کی 49 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ووٹوں کی گنتی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اب صرف ایک ریاست جارجیا رہ گئی ہے جہاں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اب تک کی گنتی کے مطابق جارجیا میں جو بائیڈن کو اپنے ریپبلکن حریف پر برتری حاصل ہے، اور اگر یہ برتری گنتی کے اختتام تک برقرار رہی تو جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 306 ہو جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو آج فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں اور دوسرے لیڈروں سے اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اعلی سفارتکار دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے لیے آج پیرس میں ہونے والی ایک تقریب میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ فرانسیسی صدر اور فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور عالمی سطح پر اس کے خطرات بھی زیر بحث موضوعات میں شامل ہوں گے۔ پومپیو 4 ملکی دورے پر ہیں اور فرانس کے بعد وہ ترکی جائیں گے، جہاں وہ آرتھوڈاکس چرچ کے پیٹریارک اور روحانی رہنما بارتھولومیو سے ملاقات کریں گے۔ وہ جارجیا اور اسرائیل بھی جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو سے امریکی ثالثی میں بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی بھی پروگرام کے مطابق پومپیو اور نتنیاہو کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پومپیو اس دورے میں متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب بھی جائیں گے۔ عرب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا کے مثبت ٹیسٹ کی شرح 7% سے بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیسٹ مثبت رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کا شکار مزید 19 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 2,128 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں 3,59,000 سے زیادہ کیسز اور 7,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,548 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد بھارت میں کیسز کی کل تعداد 88,45,000 سے زیادہ ہو گئی۔ حکام کے مطابق بھارت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 4,65,000 سے زیادہ ہے اور اب تک 1,30,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 1,10,00,000 سے تجاوز کر گئی، جہاں اب تک 2,46,214 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,11,00,000 سے تجاوز کرنے کے بعد متعدد ریاستوں کی حکومتوں نے نئی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ مشیگن کی گورنر گریشن وٹمر نے ریستورانوں میں بیٹھ کر کھانا کھانے، ہائی اسکولوں اور کالجوں کے طالب علموں کو تعلیم کے لیے جانے، کیسینوز اور سینما گھروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس وبا کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ شمال مغربی ریاست واشنگٹن کے گورنر جینسلی نے ریسٹورانوں میں بیٹھ کر کھانا کھانے پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ سٹوروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک وقت میں گنجائش کے 25% سے زائد گاہکوں کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ آؤٹ ڈور ہونے والی سرگرمیوں کو بھی ایک خاندان کے 5 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران امریکہ میں 1,50,000 یومیہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے 2,46,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کے اعلی ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس ویکسین ہفتوں میں دستیاب ہو جائے گی اور ملک بھر میں کرونا وائرس پر آئندہ برس اپریل یا جولائی میں بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ دوا ساز کمپنی فائزر نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس کی تیار کردہ ویکسین 90% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ دسمبر تک ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں تیار کر لی جائیں گی اور مزید 2,50,00,000 سے 3 کروڑ تک خوراکیں اس کے بعد ہر ماہ دستیاب ہوں گی۔ اور کرونا کے بعد کچھ اور عالمی خبریں۔ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطوں میں واقع 15 ملکوں نے ایک نیا علاقائی اقتصادی معاہدہ کیا ہے، جسے چین کی حمایت میں بننے والا سب سے بڑا تجارتی بلاک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ شامل نہیں۔ معاہدے پر اتفاق جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ویتنام میں اتوار کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران ہوا۔ دنیا میں ہونے والے ایک تہائی تجارتی سرگرمیاں معاہدے میں شامل رکن ملکوں کے ذریعے ہی ہوتی ہیں۔ اس معاہدے کا نام ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP یعنی علاقائی جامع معاشی شراکت داری رکھا گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ہونے والے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس کے دوران ہوئے۔ میزبان ملک ویتنام کے وزیر اعظم گیون شوان فوک نے کہا کہ 8 سال پر محیط محنت اور مذاکرات کے بعد اس معاہدے کے طے پانے پر انہیں خوشی ہے۔ کرونا بحران کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی وبا کے باعث ہونے والے تجارتی خسارے سے نمٹنے کی کوششوں میں خطے کے ملکوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ معاہدے میں چین، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، نیوزی لینڈ سمیت خطے کے 10 ملک شامل ہیں۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاہدے سے آزاد تجارت پر اتفاق رائے سے دنیا کو یہ واضح پیغام جائے گا کہ آسیان ممالک باہمی تجارت کے فروغ، نئے تجارتی ڈھانچے کی تشکیل اور کرونا وبا کے باعث درپیش معاشی وسائل کا مل کر مقابلہ کرنے میں برتری حاصل کریں گے۔ اس معاہدے کو پہلی بار 2012 میں تجویز کیا گیا تھا اور اس کے عمل میں آنے سے تجارتی محصولات میں کمی آنے اور خدمت کے شعبوں میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سو چی اور ان کی برسر اقتدار پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے ملک کے قومی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابات میں روہنگیا اقلیت کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مبصرین کے مطابق انتخابات کے باوجود تنازعات اور بدامنی سے 2-4 ملک میں جمہوری اصلاحات اور امن مذاکرات کا عمل بدستور سست روی کا شکار رہے گا۔ 8 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں سوچی کی پارٹی نے 498 میں سے 396 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور یوں ان کی جماعت 2015 کے انتخابات سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ گزشتہ انتخابات میں سوچی کی جماعت کو 385 نشستیں ملی تھیں۔ میانمار میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے 322 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ میانمار میں کئی دہائیوں سے فوجی حکمرانی کے بعد 2015 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے، تاہم ملک کے کئی حصوں میں فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں بد امنی کے باعث 22 نشستوں پر الیکشن ملتوی کرنا پڑے جس سے 14 لاکھ سے زائد ووٹر اپنا حق کی رائے دہی استعمال نہیں کر سکے جبکہ ہزاروں روہنگیا افراد کو بھی ووٹنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میانمار کی حکومت روہنگیا افراد کو اپنا شہری تسلیم نہیں کرتی، تاہم روہنگیا افراد کا کہنا ہے کہ وہ نسل در نسل اس علاقے میں آباد ہیں۔ انتخابات پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے کارٹر سینٹر نے ان انتخابات میں لوگوں کو ووٹ کا حق نہ دینے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کئی جگہوں پر انتخابات نہ ہونے اور روہنگیا اقلیت کو ووٹ کا حق نہ دینے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن ملک کو جمہوریت کی طرف لے جانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور جیسا کہ خبروں کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن رکاوٹوں اور آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود بڑی تعداد میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے کے بعد احتجاجی کارکنوں نے دھرنا دے دیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے جبکہ پیرس سے پاکستانی سفیر کو بھی واپس بلوایا جائے۔ تحریک لبیک کی ریلی کی وجہ سے جڑواں شہروں میں اتوار کی صبح سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی جو کہ زیادہ تر علاقوں میں تاحال معطل ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ماضی کو دیکھتے ہوئے غلط اندازہ لگایا اور صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا۔ تحریک لبیک کی اس احتجاج کی صورتحال اور اس کے باعث شہروں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان۔
تحفظ ناموس رسالت کے نام سے یہ احتجاجی ریلی تحریک لبیک کے سربراہ مولانا آدم رضوی کے اعلان پر گستاخانہ حقوں کی اشاعت اور فرانس کے صدر کے اسلام اور دہشت گردی سے متعلق بیان کے خلاف نکالی گئی۔ اتوار کی سپہر راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر جب کارکن جمع ہونا شروع ہوئے تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی جو کہ جھڑپوں میں بدل گئی۔ پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم اور آنسو گیس کی شیلنگ کئی گھنٹے جاری رہی۔ بارش کے باوجود پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم کئی گھنٹے جاری رہا اور آنسو گیس کے استعمال کے باوجود مظاہرین کو منتشر نہ کیا جا سکا۔ رات گئے یہ احتجاجی مظاہرین مری روڈ سے رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد پر پہنچ گئے۔ خیال رہے کہ 2017 کے آخر میں تحریک لبیک نے فیض آباد کے مقام پر ہی 3 ہفتے تک دھرنا دیے رکھا تھا۔ فیض آباد پہنچنے پر اسلام آباد کی پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا، تاہم مظاہرین کی بڑی تعداد فیض آباد انٹرچینج کے مقام پر موجود ہے جنہیں ان کے قائدین لاؤڈ سپیکر پر ہدایات دے رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر خطاب کرنے والے رہنما بار بار اپنے مطالبات دہرا رہے ہیں کہ حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی۔ قومی ذرائع بلاک پر ریلی کو نہ دکھائے جانے پر مظاہرین کی جانب سے صحافیوں کو بھی کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی اور بعض صحافیوں نے مظاہرین کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی شکایات بھی کی ہیں۔ تحریک لبیک کی اس ریلی کی وجہ سے جڑواں شہروں کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن میں اتوار کی صبح سے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند ہے جو کہ زیادہ تر علاقوں میں تاحال معطل ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کی بندش اور آمد و رفت میں تعطل کے باعث جڑواں شہروں کے شہریوں کے معمولات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متبادل راستوں پر ٹریفک کو منتقل کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے عوام سے اس تکلیف پر معذرت کی اور کہا کہ وہ راستہ صاف کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ماضی کو دیکھتے ہوئے غلط اندازہ لگایا اور صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا۔ تجزیہ نگار حسن عسکری کہتے ہیں کہ تحریک لبیک نے مذہبی معاملات کو ابھار کر گزشتہ عام انتخابات میں خاصا ووٹ حاصل کیا اور ان کی قیادت کے پاس اس قسم کے مذہبی معاملات کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے جس سے وہ خود کو مؤثر ثابت کر سکے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت اس بنا پر بھی سخت عملی اقدام نہیں لے رہی کہ کہیں احتجاجی مظاہرین کو حکومت مخالف تحریک چلانے والی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت حاصل نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے کو ابتدائی سطح پر طے کرنا چاہیے تھا۔
ادھر گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ خود مذہبی کارڈ پہ کھیلتی ہے، یعنی ایک طرف ان کو کہتی ہے مت کرو، اس طرح نہ کرو، دوسری طرف خود مذہبی کارڈ پہ کھیل رہی ہے کم از کم ان کی پنجاب کی حکومت۔ تو اس سے یہ ایک ڈائلما پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے۔
صحافی مبشر زیدی کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا موجودہ احتجاج 2017 کی صورتحال کو دہرا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ 2017 کے تحریک لبیک کے احتجاج کی عمران خان نے حمایت کی تھی، لہذا سینئر وفاقی وزراء کے سنجیدہ کوشش سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے کیونکہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان ایک نرم گوشہ موجود ہے۔
اگر کوئی سیریس کوشش ہوتی ہے وزراء کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کہ جا کر کے انہیں سمجھائیں تو ابھی بھی حل نکل سکتا ہے، معاملات اتنے بگڑے نہیں ہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میرے خیال میں صورتحال خراب ہوتی جائے گی، تو جلد سے جلد اس صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔
یاد رہے کہ 2017 میں تحریک لبیک کے فیض آباد پر دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک آپریشن کیا جو ناکام رہا، جس کے بعد فوج نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کرائے جو 27 نومبر کو 6 نکاتی معاہدے کی منظوری کے بعد مکمل ہوئے اور دھرنا اختتام پذیر ہوا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کچھ کھیل کے میدان سے، پاکستان نے اسکواش کی دنیا پر تقریباً 4 دہائیوں تک حکمرانی کی، لیکن 90 کی دہائی میں جہانگیر خان اور جان شیر خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پاکستانی اس کھیل میں بڑا نام حاصل نہیں کر سکا۔ اب خیبر پختونخوا حکومت نے اس کھیل کی بحالی کے لیے جان شیر خان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خوشحال ریاض خان پاکستان انڈر 19 اسکواش کے کھلاڑی ہیں۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے پشاور میں اسکواش کی پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن سابق عالمی چیمپئن جان شیر خان کی کوچنگ کے بعد ان کی نظریں عالمی چیمپئن کے ٹائٹل پر مرکوز ہو گئی ہیں۔
وہ ایک لیجنڈ ہیں، جب وہ ہمارے پیچھے بیٹھتے ہیں ہمیں ہمارے ایک سورس آف انسپریشن ہے، جب وہ ہمارے پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں اور دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچیو کریں پاکستان کو ہائی لیول پہ۔
صبح خیبر پختونخوا کے علاقے نوا کلی نے دنیا کو تقریباً 40 سال تک اسکواش کے عظیم کھلاڑی دیے، ان میں جان شیر نے 8 مرتبہ ورلڈ اوپن، 6 دفعہ برٹش اوپن، 11 مرتبہ ہانگ کانگ اوپن، جبکہ 6 مرتبہ یو ایس اوپن کا ٹائٹل جیتا۔
اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ٹاپ 60 میں ہیں، 60 میں، جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے کوارٹر فائنل میں 6 کھلاڑی ہوتے تھے، ابھی ایک کھلاڑی بھی نہیں ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور گورے بھی یہ ران ہے کہ پاکستان رول کی ہے اسکواش پہ، ابھی کوئی کھلاڑی نہیں ہے ٹاپ پہ، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ کھوئے اعزاز جو ہے نا وہ حاصل کر سکے۔
پاکستان ایک بار پھر وکٹری سٹینڈ پر نظر آئے، اس کے لیے جان شیر خان خود کھلاڑیوں کی کوچنگ کر رہے ہیں۔
گیم ہارڈ ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، اور فیوچر گول یہ ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں لمبے عرصے تک۔
خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسکواش کی بحالی کے منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت صوبے کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 20 سے زائد اسکواش کورس بنائے جا رہے ہیں۔
شارٹ ٹرم ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں آلریڈی جو سرکل میں ہیں ان کو ٹرین کیا جا سکے، ان کی پراپر کوچنگ کی جا سکے۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ٹارگیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ ساؤتھ ایشیا سطح پہ ہم زیادہ میڈلز دلوا سکیں۔ الٹیمیٹ جو لانگ ٹرم ہمارا آبجیکٹیو وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کا ترانہ بجے اور ہم وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوں۔
اسکواش کی دنیا میں پاکستان نے 7 ورلڈ چیمپئن پیدا کیے، لیکن جہانگیر خان اور جان شیر خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسکواش کی زبوحالی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کھیل کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔
ملک میں اسکواش کو فروغ دینے کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن ناقدین کا خیال ہے کہ جب تک اگر باپروری کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی تب تک ملک میں اسکواش کا معیار بہتر نہیں ہو سکتا۔
نئے 4 اسکواش کورٹ بن گئے ہیں یہاں پر قمر زمان اسکواش کمپلیکس میں، نئے ابھی بنے ہیں، ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے۔ اس میں نیم پلیٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ پلیئر جو کہ باقاعدہ سے انٹری لے کر آتے ہیں اور وہ پر منتھ دے رہے ہیں، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماما کاکا اور یہ چیزیں جو ہے وہ سارے کھیل رہے ہوتے ہیں بیچ میں, حالانکہ وہ اس ایج گروپ میں یا ان کا آنے والا ٹائم جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے.
جانشیر خان کہتے ہیں کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور اسی لیے انہیں امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان ایک بار پھر اس کھیل میں نمایاں مقام پر کھڑا ہوگا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 kHz پر.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں. اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ دورہ خطے میں تجارت اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی.
پچھلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاکستان کا دورہ کیا, جس کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت اور سلامتی کے معاملات پر خصوصاً گفتگو ہوئی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ علاقے میں امن و سلامتی کے لیے بھی کردار ادا کر سکتا ہے. اس سلسلے میں بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے سے پاکستان اور ایران کے روایتی تعلقات بحال ہوں گے.
ایران ہمارے ہمسایوں میں واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ کوئی 50 سال پرانا ہے اور جانے میں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ بڑا ضروری تھا کہ جو نیچے فرکشن پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. جواد ظریف صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں اور ان کی میٹنگز جو ہوئی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری فارمل ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ اور ایران کی ہمارے ساتھ وہ بہتر ہوگی.
ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کیا توقعات ہیں؟
میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے, مینوفیکچر زیادہ کرتا ہے, انرجی بھی زیادہ چاہیے ہوگی. انرجی جو سمندر کے راستے قطر سے ہم لے رہے ہیں, لیکوئیڈ ایل این جی جو لے رہے ہیں, لیکوئیڈ نیچرل گیس, اس کی بھی ایک لمٹ ہے, پھر وہ مہنگی بھی پڑتی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا سودا جو ہوا تھا وہ سستا تھا, لیکن ایران نے بہت برادرانہ پاکستان کے ساتھ سلوک کیا کہ پاکستان نے جب ڈیلے کیا پائپ لائن کو تو ایران نے کوئی پینلٹیز نہیں لگائی پاکستان پہ. تو میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کے اندر بہت انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, دونوں کے انٹرسٹ مل رہے ہیں اور ایران ہمارا وہ نیبر ہے جس کے ساتھ بارڈر بھی ہمارا طے ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ بڑا سود مند ہو گیا ان کا دورہ اور میں امید کرتا ہوں دونوں ملکوں کے لیے بہت فائدہ مند.
یہ بتائیے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک تصفیہ طلب ہے, اس میں ایران کا کوئی کردار دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں, ایران کے پاس بھی بہت ریفیوجیز گئے تھے اور ایک ٹائم تھا جب ایران بہت ایکٹیو پلے کر رہا تھا. ایران پاکستان کے ساتھ ہم زبان ہے جب سے افغانستان اس تقریباً پریزنٹ شکل میں قائم ہوا ہے, لیکن ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے, پھر کچھ سال وہ سٹیبلٹی چلتی ہے, پھر حکومت چینج ہوتی ہے. تو اگر آپ چھوڑ دیں طالبان کو اور جو باقی تو ہیں, تو یہ امید یہی ہے کہ آپس میں سیٹل کر لیں گے یہ لوگ, آہستہ آہستہ امن آ جائے گا.
یہ تھے بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیر آغا گل. دوسری طرف امریکہ میں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ ایران افغانستان میں تصفیہ امن کے لیے بھی کردار ادا کر سکتا ہے.
لیکن ایران کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے افغانستان کی جو کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور ان کے آپس میں نہ صرف لنگوسٹک سوشل بلکہ ریلیجس جو ہے ایک سیکشن جو ہے اس کے وہ تعلقات ہیں آپس میں. تو ایران کا بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس اس کے اندر ڈیفینیٹلی رہے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی ایک بیٹر ہوگا. یقیناً امریکنز جو ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا اگر وہ اس کو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ اب آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے کیا پیش رفت دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں ایک نیا سٹارٹ ہوگا جس سے کہ نہ صرف بلوچستان کا پروونس ڈیولپ ہوگا بلکہ پاکستان کی جو ایک انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑا فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم خطے میں دیکھیں تو پاکستان کی جو انرجی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً دوسرے ملکوں کی نسبت 25% زیادہ کاسٹ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ صرف پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے بلکہ آپ کی ایکسپورٹ افیکٹڈ ہوتی ہے. اور جو یہ پائپ لائن ہے اس کا پاکستان کو جو سب بڑا بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں پاکستان کو ایک سیکنڈ آپشن مل گیا ہے کہ گلف کے آئل کے ساتھ جو ہمارے کانٹریکٹ ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, تعلقات بھی ویسے رہیں گے, لیکن یہ وہاں سے جو ایک ایڈیشنل ہمارے پاس ایک سورس آف سپلائی آئے گا اس پائپ لائن سے وہ ایک بہت بڑا ایک سمجھیں کہ پازیٹو فیکٹر ہوگا پاکستان کے لیے.
یہ تھے شکاگو میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان میں کرونا کے مثبت ٹیسٹ کی شرح 7% سے بڑھ گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جبکہ کئی اور سرکاری اہلکار بھی اس سے متاثر ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کا شکار مزید 19 مریض دم توڑ گئے ہیں جبکہ 2128 افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی ہے. پاکستان میں 3,59,000 سے زیادہ کیسز اور 7,000 سے زیادہ اموات بھی رپورٹ ہو چکی ہیں. دوسری جانب بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فی الوقت تعلیمی ادارے بند کرنے پر اتفاق رائے نہیں ہوا اور اس پر فیصلہ 23 نومبر تک ملتوی کر دیا ہے. جبکہ کرونا کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قومی سطح پر قائم نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلی سطح کا اجلاس جاری ہے جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کرونا کی موجودہ صورتحال پر اجلاس کے شرکا کو آگاہ کر رہی ہے. اس اجلاس میں وبا پر قابو پانے کے لیے کہیں عام فیصلوں کی بھی توقع کی جا رہی ہے. ادھر اسلام آباد میں سینکڑوں طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد کو رہائش فراہم کرنے والے ہاسٹل کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوئے تھے. اب لاک ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن حالات نہ تو ہاسٹل مالکان کے لیے سازگار ہوئے ہیں اور نہ ہی اسلام آباد میں عارضی رہائش گاہ اختیار کرنے والوں کے لیے. گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
موسیٰ خان اسلام آباد میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مردوں کے ہاسٹل چلاتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ہاسٹلز کو بند کرنا ضروری تھا مگر دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل جانے کے باوجود ان کی پریشانی میں کمی نہیں آئی. موسیٰ کا کہنا ہے کہ غیر یقینی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اب بھی شہر واپس نہیں آ رہے.
ایک تو یہ ہے کہ ہم جب منتھلی بیسس پہ اپنے ایکسپینسز دیکھتے ہیں جو کووڈ سے پہلے ہوتے تھے ابھی کووڈ کے بعد ہو رہے ہیں تو وہ تقریباً ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں. رینٹ بڑھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ نہیں ہوتا کہ مطلب برداشت کر سکے. پھر سے چونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسکولز بند کیے, یہاں پہ کالجز بند کیے. کل بھی مجھے ایک لڑکے نے فون کیا کہ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا ڈی سی صاحب کی ایک نوٹیفیکیشن کہ یہ سیکٹرز یہ بند کیے اسلام آباد میں, تو یہ G10 میں بھی مطلب یہ مسئلے مسائل ہیں, تو کیا میں آ سکتا ہوں یا نہیں؟
کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن یوں تو ختم ہو چکا ہے لیکن وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے سینکڑوں ہاسٹل اب بھی خالی پڑے ہیں یا آدھے سے بھی کم گنجائش پر کام کر رہے ہیں. ہاسٹل مالکان کے مطابق وہ عمارتوں کے کرائے اور بلز ادا نہیں کر پا رہے.
کسی کے 4-5 ہاسٹل ہے تو ظاہری بات ہے اس کا جو رینٹ ہوتا ہے ماہوار تو وہ بڑھتا ہے نا, کیونکہ اگر میرے اوپر جو ہے نا 1 مہینے کا رینٹ آ گیا ہے تو اس کے اوپر 5 ہاسٹلوں کا رینٹ آئے گا, تو مطلب اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کافی لوگوں نے جو ہے نا ہاسٹل ختم کر لیے.
دوسری طرف شہر میں عارضی رہائش تلاش کرنے والے بھی مشکل میں ہیں.
جہاں ہاسٹل مالکان کووڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہیں, وہیں ان ہاسٹلز میں رہنے والے ملازمتیں چلی جانے کی وجہ سے اس کے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے اور ان کے متبادل ڈھونڈنے پر مجبور ہیں.
ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے 15,00,000 سے 23,00,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. شہنیلا اپنی ایک ملازمت کھو چکی ہیں اور فی الحال ایک ویب سائٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اپنے آبائی علاقے میں بہتر انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں ہی رہنے پر مجبور ہیں. انہوں نے ہاسٹل کا ایک متبادل تو تلاش کیا لیکن اس کا مالی بوجھ اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہے.
چھوٹا سا گھر کا پورشن لیا جس میں 2 کمرے تھے اور کچھ گرلز کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ ہم یہیں پہ رہیں گے. جب ان لڑکیوں کا بھی کام ختم ہو گیا اور وہ اپنے علاقے کی طرف موو کر گئیں, وہ چلی گئیں, تو ہمیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑا. پہلے تو یہ ہے کہ 3-4 مہینے ہم کوشش کریں گے کہ فائنینشیلی اس کو سسٹین کریں, اور اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو ہم اپنے علاقے کی طرف واپس جائیں گے, کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں رینٹ تو نہیں دینا پڑے گا.
اسلام آباد میں آئے دن لگنے والے منی اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کووڈ کیسز کی نئی لہر سے ہاسٹل چلانے والوں کے لیے مکینوں کی فوری واپسی کی امید ماند پڑ گئی ہے. دوسری جانب ملازمتوں کی غیر یقینی صورتحال اب انہیں بھی شہر چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے جو اب تک ان ہاسٹلز میں رہ رہے تھے. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ادھر کرونا کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قومی سطح پر قائم نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری ہے, جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ کرونا کی موجودہ صورتحال پر اجلاس کے شرکا کو آگاہ کر رہی ہے. اس اجلاس میں وبا پر قابو پانے کے لیے کئی اہم فیصلوں کی توقع بھی کی جا رہی ہے. ہمارے آئندہ بلٹنز میں آپ اس بارے میں مزید تفصیلات سنتے رہیے گا. اور آئیے اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں, جہاں تانبے کے برتنوں کے استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے. کرونا وبا کے دوران بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تانبے کے برتنوں کی مانگ خاصی بڑھ گئی. زبیر ڈار اور یوسف جمیل کی رپورٹ میں جانتے ہیں کہ کشمیر میں ان برتنوں کی تاریخ, ان کی مقبولیت کی وجہ اور ان سے جڑی صنعت کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں.
کشمیر میں تانبے کے برتنوں اور اس دھات کی بنی دوسری گھریلو اور آرائشی اشیاء کے استعمال کی روایت 700 سال سے زیادہ پرانی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ اس صنعت کو وادی میں سب سے پہلے عراق اور ایران سے آئے ہوئے کاریگروں اور تاجروں نے متعارف کرایا تھا.
کشمیر میں بہت پہلے زمانے سے ہندو پیریڈ میں لوکلی کاپر مائننگ کی جاتی تھی. کاپر بہت پہلے سے یہاں نکالا جاتا ہے, لیکن کوائنز کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن کاپر ان مسلم پیریڈ ایز یوٹینسلس, جو برتن وغیرہ بن رہے یہ مسلم پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں. اس مسلم پیریڈ میں باہر سے بغداد سے عراق سے یہاں کچھ قبیلے آئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. برتن مثلاً اب بھی ان کی ذات وہی ہے, بغدادی فیملی یہاں کاپر کام کا کام کرتی ہے, یعنی یہاں کام جانتے تھے کاپر کا کرنا لوگ.
کشمیر میں تانبے کے برتنوں اور دیگر اشیاء کی مقامی صنعت روزگار کا اہم ذریعہ ہے. اس بارے میں اگرچہ سرکار کی طرف سے اعداد و شمار دستیاب نہیں, اس پیشے سے وابستہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہ صنعت اور اسے حاصل ہونے والی آمدن, جس میں کروڑوں روپے کا زر مبادلہ بھی شامل ہے, مقامی معیشت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں.
وابستہ کافی سارے لوگ ہیں کشمیر میں, تقریباً 50% لوگ اس میں وابستہ ابھی اس کام میں. ڈیمانڈ بھی ماشاء اللہ اچھی ہے, ڈیمانڈ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ویرائٹی بھی لوگ نیا نیا ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے, کوئی ویرائٹی اچھی ہو.
اور جہاں دنیا بھر میں پلاسٹک اور شیشے کے برتن عام استعمال ہو رہے ہیں, کشمیر میں تانبے کے برتنوں کی مانگ روز بروز بڑھ رہی ہے.
ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور اس میں بہت سارے بزنس مین جو ہے, جو مینوفیکچرنگ, جو آرٹیزنز ہیں, وہ اس میں انوالو ہے, وہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں, اور ڈیمانڈ دن بہ دن ہماری بڑھ رہی ہے.
مانگ میں اضافے کی ایک وجہ کرونا وائرس بھی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان برتنوں کا استعمال وبا کے دوران مدافعت نظام کے لیے اچھا ہے, مگر اس کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں.
کووڈ نے اگر ایک طرف ہمارے لیے نئی پریشانی کھڑا کر دی, وہی یہ ہمارے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے.
اونلی ریزن اس کی کووڈ سے, مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاپر کی ڈیمانڈ ہر کسی آئٹم میں تقریباً 20-30% انہانس ہو گئی ہے.
کاریگروں کو خدشہ ہے کہ مشینوں کا بڑھتا ہوا استعمال ہاتھ سے تانبے پر نقاشی کرنے والوں کا کام چھین سکتا ہے, مگر انہیں امید ہے کہ کشمیر کی روایتی دستکاری کی قدر کرنے والے اس ہنر کو ختم نہیں ہونے دیں گے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
5 سال پہلے برما کی سیکیورٹی فورسز نے مسلمان روہنگیا نسلی گروپ کی آبادی کے خلاف تشدد اور نسلی تطہیر کی مہم شروع کی. بعض حملے اکتوبر 2016 اور جنوری 2017 کے درمیان ہوئے. ایک دوسری لہر اگست 2017 میں شروع ہوئی. 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزین برما چھوڑ چکے ہیں. اس وقت تقریباً 8,60,000 روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش میں کاکسس بازار کے ایک کیمپ میں مقیم ہیں. مزید 1.5 لاکھ علاقے کے دوسرے ملکوں میں قیام پذیر ہیں جن میں بھارت، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائیشیا شامل ہیں. تقریباً 6 لاکھ روہنگیا برما میں موجود ہیں جنہیں وہاں ایک سوچے سمجھے امتیازی سلوک کا سامنا ہے. ان میں سے 1,30,000 سے زیادہ اندرون ملک بے گھر ہو گئے ہیں جنہیں بیشتر راکھائن کی ریاست میں کیمپوں کے اندر پابند کر دیا گیا ہے. 22 اکتوبر کو امریکہ روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے پر بین الاقوامی رد عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک ورچوئل کانفرنس کا شریک میزبان تھا. اس کا مقصد دوسرے ملکوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ اس جاری بحران کے لیے کھل کر عطیات دیں اور ساتھ ہی مالی سال 2020 کے اختتام تک انسانی ہمدردی کی امداد کے طور پر تقریباً 20 کروڑ ڈالر کی امداد دے کر روہنگیا اور بنگلہ دیش کے لیے امریکہ کی حمایت کا اعادہ کرنا تھا. اس طرح اگست 2017 کے بعد سے اس بحران کے جواب میں امریکہ کا مجموعی عطیہ تقریباً 1.2 ارب ڈالر ہو گیا. نائب وزیر خارجہ اسٹیفن بیگن نے کہا کہ اس کانفرنس سے بحران کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششیں اجاگر ہوتی ہیں. انہوں نے برطانیہ، یورپی یونین اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ورچوئل کانفرنس کی میزبانی کی. انہوں نے کہا کہ بحران کے طویل المدت اور پائیدار حل کے لیے اپنی کوششوں کو دو چند کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی اہم ضروریات پر توجہ دیں. انہوں نے روہنگیا لوگوں کی رضاکارانہ، محفوظ، باوقار اور مستقل وطن واپسی کے لیے سازگار ماحول بنانے کی خاطر برما کی حکومت کے کردار کو اجاگر کیا. نائب وزیر خارجہ بیگن نے کہا کہ پہلے قدم کے طور پر برما کے لیے لازم ہے کہ وہ متاثرہ برادریوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک اور پائیدار رسائی کی اجازت دے. ہم اس کوشش میں برابر آپ کے شریک کار ہوں گے. نائب وزیر خارجہ بیگن نے جانب بھی توجہ دلائی کہ راکھائن کی ریاست میں تشدد کی بنیادی وجوہات پر توجہ دینے کے لیے مزید اقدامات لازمی ہیں جن میں ہتھیاروں اور منشیات کی ناجائز تجارت کے خاتمے کی خاطر تعاون شامل ہے جن کی وجہ سے ریاست میں تشدد اور عدم استحکام ایک طویل عرصے سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ رہنماؤں کی حیثیت سے ہم بنگلہ دیش اور علاقے میں دوسرے مقامات پر روہنگیا پناہ گزینوں اور برما میں اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کی حالت ازار کے بارے میں بین الاقوامی توجہ کو اجاگر کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو جو وہاں رونما ہونے والی ہولناک زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں جواب دہ بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں تشکیل دینے میں جن سے روہنگیا برادری کے مستقبل کے متعلق آپ کے فیصلوں کی عکاسی ہوتی ہو مل کر کام کریں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ میں رواں ماہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نارتھ کیرولائنا میں 15 مزید الیکٹورل ووٹ مل گئے ہیں اور اب ان کے کل الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 232 ہو گئی ہے. لیکن صدر ٹرمپ کے ڈیموکریٹ حریف جو بائیڈن اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدر بننے کے لیے درکار الیکٹورل کالج کے 270 ووٹوں کا ہدف پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں. پاکستان میں گلگت بلتستان اسمبلی کی 23 نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وفاق میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے گلگت بلتستان کے الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان رواں ہفتے افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب کچھ دن قبل پاکستان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے. افغان حکومت اور بھارت دونوں ان پاکستانی الزامات کو مسترد کر چکے ہیں. افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی مسلسل کوششوں کے باوجود جنگ جاری ہے اور پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نئی خارجہ پالیسی کی متقاضی ہے۔ دوحا میں ذرائع نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران حکومت اور طالبان مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا اور قطر کی حکومت دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے پیغامات پہنچا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔